या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 617,
31st of May, year 2001, my wife in City Jamaat Khan of Nairobi, Kenya. Yali Madad, पांच वर्ष के बाद आया हूं आपके इस गांव में और बहुत से फेरफार देखे. सतपंथ सनातन धर्म, सतपंथ और भी कुछ नाम हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल था वो ये था, खुदा ताला की मर्जी के सामने अपने आप को सुपुर्द कर देना, ये इस्लाम का मतलब है. इंग्लिश में कहते हैं सबमिट टू द विल ऑफ गॉड. इस पर से खुदा ताला का कहना ऐसा है कि जमाने के हिसाब से खुदा ने अपने नबियों को दुनिया के अंदर हिदायत करने के लिए सर्टन गाइडेंस के साथ भेजा और वो गाइडेंस हर जमाने के अंदर लोगों की समझ बढ़ती गई, सिविलाइजेशन बढ़ती गई, कल्चर पैदा हुए, इस हिसाब से खुदा ताला की यह हिदायत जमाने के हिसाब से बदलती रही और हर जगह इसमें इम्प्रूवमेंट होते रहे. इस्लाम दीन की जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है, ये आखिरी इंस्टॉलमेंट रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आज से 1400 साल पहले पूरी की और कुरान पाक में इस बात की शहादत है कि आज मैं तुम्हारे दीन को तुम्हारे ऊपर नेमत के तौर पे मैं कबूल करता हूं, मुकम्मल करता हूं, कामिल करता हूं. तो यहां मुर्तजा अली की डिक्लेरेशन के बाद यह आयत उतरी और इसके बाद वही का सिलसिला बंद हो गया. मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि इस्लाम दीन जो था वो यहां मुकम्मल हुआ मोहम्मद के हाथों. रसूलुल्लाह ने जमाना देख के जो चीजें हमें बताई उनके अंदर पहली चीज ये थी कि खुदा एक है, वादहुला शरीक है, उसका कोई भागीदार नहीं, खुदा जैसा कोई नहीं, खुदा का कोई रंग नहीं, रूप नहीं, बदन नहीं, खुदा नूर है और जमीन और आसमानों के ऊपर उसका नूर मौजूद है और उसके नूर से मोहम्मद का नूर जुदा हुआ और मोहम्मद के नूर से सारी क्रिएशन हुई. ये लोग हिंदू लोग कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा ने सारी क्रिएशन बनाई, वो झूठे नहीं है. वही चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि खुदा ने अपने नूर में से मेरे नूर को जुदा किया और मेरे नूर से ये सारी क्रिएशन हुई है. हम इस्माइलियों के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है वो आम मुसलमान भूल गए हैं। किताबों में ये चीज मौजूद है, कुरान में है, हदीसों में है, हिस्ट्री में भी है, लेकिन आम मुसलमान भूल चुके हैं। हमारे मौला ने एक दफा फरमान में फरमाया कि मुसलमान और पर्टिकुलरली सुनी इस्लाम ये समझते हैं कि नमाज पढ़ ली, महीने में एक दफा रोजे रख लिए, बरस में इस्लाम पूरा हो गया। मौलाना आज़ाद इमाम कहते हैं हम ऐसा नहीं कहते। हम इस्माइली क्या कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान आया है तो कोई मकसद लेके आया है, हमारी पैदाइश का कोई मकसद है। खुदा इस बात का हमें जवाब देता है कि मैंने जिनों को और इंसानों को इसलिए बनाया है कि वो मेरी ताबेदारी करे, मेरा काम करे, मेरा हुक्म माने। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदूना, नहीं बनाया मैंने जिन्नों और इंसानों को सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करें। इबादत का मतलब यह है हुक्म मानना, गुलामी करना, वो जो कहे वही करना, अपनी मर्जी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर हमने अपनी मर्जी उसमें शामिल कर दी तो उसका मतलब यह है कि वो पूरा नहीं है। अगर मौला कहता है बैठ जाओ तो बैठ जाओ, अगर मौला कहता है कि खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, अगर मौला ने कहा बैठ जाओ तो क्यों बैठे, मैं खड़े खड़े अच्छा हूं, अगर ये जवाब है तो फिर पीरी बुर्दी खत्म हो गई। कंप्लीट सबमिशन, ये इस्लाम है। उसमें हमारी दलील, हमारी अकल, हमारी मर्जी, हमारी आरजू नहीं होनी चाहिए। मौलाना इमाम सुल्तान महमूद शाह फरमाया, ये दोपहर का वक्त था, सारी जमात बैठी, ये सब फरमाया इस वक्त दिन है लेकिन हम कहें कि ये रात है तो तुम उसको कबूल करो कि ये रात है, क्योंकि हम रात ये समझते हैं कि सूरज डूब गया तो रात हो गई, लेकिन इमाम ने कहा कि रात है तो कोई मकसद है। रात का मतलब अंधेरा है, अंधेरे का मतलब इग्नोरेंस है, अंधेरे का मतलब यह है कि जो आदमी बेवकूफ है, नादान है, कुछ नहीं जानता, उसके दिमाग में अंधेरा है। तो किस मतलब को, किस वर्ड को, किस कॉन्टेक्स्ट में इमाम इस्तेमाल करते हैं वो इमाम बेहतर जानता है। मौलाना सुल्तान महमूद शाह ने एक दफा बैतुल ख्याल के फरमानों के अंदर ये फरमाया, और ये पुरानी हमारी बैतुल ख्याल की खानगी फरमान की छोटी सी किताब थी, इससे छोटी थी, बटन वाली किताब थी, आज तो मिलती ही नहीं है। उन फरमानों में एक फरमान है, मौला कहने लगे कि हाफिज शिराजी ईरान का एक फलसफी था, यानी फिलोसोफर था, बहुत बड़ा खुदा ताला का चाहने वाला था, नेक इंसान था। वो कहता है कि अगर तेरा मुर्शिद ये कहे कि मुसल्ले को शराब में भिगो के उसके ऊपर बैठ के नमाज पढ़ो तो अपने दिल में शक पैदा मत करना कि शराब तो हराम है, हराम के चीज के अंदर मैं अपना मुसल्ला, मुसल्ला कहते हैं जिस पर बैठ के नमाज पढ़ी जाती है, अगर शराब हराम है और मुर्शिद कहता है कि इस शराब के अंदर मुसल्ला डबो के उस पर बैठ के तू नमाज पढ़ तो आनाकानी मत करना, मुर्शिद जो जानता है वो तू नहीं जानता। यहां मुझे एक चीज याद आई, हजार साल हो गया, मौलाना रूमी जैसा आदमी बहुत मशहूर है और आज नॉर्थ अमेरिका के अंदर रूमी के चाहने वाले बहुत पैदा हो गए, सैकड़ों किताबें रूमी के ऊपर नॉन मुसलमानों ने लिखी हुई है, रूमी के ऊपर थीसिस लिखे जाते हैं, डिग्रियां ली जाती हैं, रूमी को बहुत बड़ा उस्ताद माना जाता है। मैं इस रूमी की बात करता हूं, उसका जो उस्ताद थे वो शमसुद्दीन तबरेज थे, पीर शमस नहीं थे, حالانکہ دونوں کنٹمپرری تھے، پھر شمس اور شمس تبریز اور امام شمس الدین محمد، یہ تین ہستیاں کنٹمپرری تھیں، ایک ہی وقت میں ہوئی. ہمارے جو پیر تھے شمس الدین صلاح الدین، وہ سبزوار کے رہنے والے تھے اور وہ پیر تھے، ان کا سلسلہ امام جعفر صادق سے ملتا ہے. دوسرے ہمارے امام تھے رکن الدین خور شاہ کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا امام شمس الدین محمد. تیسرے یہ شمس تبریز تھے کہ جو علاء الدین محمد کے بیٹے تھے اور رکن الدین خور شاہ کے بھائی تھے. چھوٹی عمر سے ان کے اندر غنا تھا، غنا کہتے ہیں بے پرواہی. چھوٹی عمر سے یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا کرتے تھے عبادت میں، چھوٹی عمر سے ان میں جذبہ تھا اور کلندری خیالات تھے. 18 سال کی عمر میں گھومتے 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 کونیا آ گئے، اور کونیا کے اندر اس وقت مولانا روم جو تھے، 40 برس کی عمر تھی، وہ شاگردوں کو سکھا رہے تھے. چھوٹا سا ہاؤس تھا پانی کا، اس کے چھوٹی سی پاڑ تھی، فٹ ڈیڑھ فٹ کی جو دیوار تھی، اس پہ بیٹھ کے رومی اپنے شاگردوں کو لیکچر دے رہے ہیں اور وہ سب زمین پہ بیٹھے ہیں. اس زمانے کے اندر ساری دنیا میں سب سے بڑا عالم جلال الدین رومی تھا، اس سے بڑا عالم کوئی نہ تھا. اس لیے دیش دیساور سے بڑے بڑے شیخ اس کے پاس تعلیم لینے کے لیے آتے تھے. شمس تبریز میں جو آپ کو بات کہنی چاہتا ہوں وہ اس میں آ رہی ہے. شمس تبریز ناچتے کودتے 18-19 برس کی عمر تھی اور بڑا طوفانی تھے، ناچتے کودتے چلے آئے، خلل پیدا ہو گیا، سب شاگرد اس کو دیکھنے لگے، خود رومی بھی اس کو دیکھنے لگے، قریب آ کے بیٹھ گیا. جلال الدین رومی نے اگنور کیا، اپنا لیکچر جاری کیا، تو یہاں کتابیں پڑی تھیں، ایک کتاب اٹھا کے دیکھنے لگے، اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، شاگرد بھی ہمت نہیں کرتے تھے ہاتھ لگانے کی، یہ ایک چلبلا چھپرا اس کی کتاب اٹھائی تو اس نے کڑی آنکھ سے دیکھا، اس نے رکھ دی. تھوڑی دیر ہوئی پھر ایک کتاب اٹھائی، رومی نے پھر دیکھا تو ہنس کے پوچھنے لگے، اس میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، رکھ دی کتاب. اب یہاں کچھ نہیں کا مطلب غصے سے کہا، بے بس ہو گیا یہ کہنے کے لیے کہ تو سمجھے گا نہیں ایسی چیزیں ہیں. اس نے پھر اپنا سبق جاری کیا، ایک بڑی آواز آئی. کیا آواز تھی؟ شمس تبریز نے ساری کتابیں پانی میں پھینک دی. اوہو، اس کے کلیجے میں کوئی چھری مار دے رہے، ایسا اس کو غصہ نہ کر سکا، اتنا دکھ لگا کہ غصہ نہ کر سکا، یہ تو نے کیا کیا؟ جب اس نے یہ کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، اس میں کتنی اداسی تھی اس لفظ کے اندر، کتنی بے بسی تھی اس لفظ کے اندر. شمس نے آستین چڑھا کے ہاتھ ڈالا اندر، ایک کتاب نکالی، ایسا کیا، جھٹکا تو اس کے اندر سے دھوڑ نکلی، دوسری کتاب اٹھائی، پھر ایسا جھٹکا دیا، دھوڑ نکلی، سب کتابیں نکالی، ہاتھ لگایا تو سوکھی ہیں، پانی اثر نہیں کیا. نارملی یہ پوسیبل ہے کہ پانی میں کوئی چیز جاوے اور پانی نہ لگے، اور وہ بھی کتاب جیسی چیز؟ اب اس کی آنکھ کھلی، رومی کو ایک نئی چیز ملی. پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یعنی پانی میں گرنے کے بعد بھی سوکھی ہیں، یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ کہہ کے چلے گئے. اب رومی کا بس نہ رہا، کتابیں چھوڑ دی اس کے پیچھے بھاگا لیکن شمس غائب ہو گیا. شاگرد پریشان ہو گئے, یہ دیوانہ بن گیا, پڑھانا لکھانا بند ہو گیا. شمس نے جو گھونسا مارا دل پہ اس گھونسے کا زخم تازہ تھا. اب شمس کہیں ملے نہیں, شاگرد سارے ادھر ادھر بکھر گئے شمس کو ڈھونڈ رہے ہیں. کئی مہینوں کے بعد پتا لگا کہ شمس فلاں جگہ ہے تو رومی وہاں پہنچے. یوں کرتے کرتے 3 برس کے بعد ملاقات کی, خوش ہوا. اپنی استادی بھول گیا, شمس کی شاگردی قبول کی. یہ سیکھنا چاہتا تھا کہ یہ راز کیا ہے, یہ بھید کیا ہے, یہ رستہ کیا ہے کہ پانی کے اندر کتابیں پڑی اور وہ گیلی نہیں ہوئی. یہ جاننا چاہتا تھا, یہ دنیاوی چیز نہیں ہے. میں اس کو بالکل شارٹ کر کے جو چیز مجھے کہنی ہے میں وہ کہنا چاہتا ہوں. کئی برسوں کے بعد کئی دفعہ ملاقات بھی ہوئی لیکن ابھی تک بیٹھ کے سامنے گفتگو نہ ہوئی کہ کچھ سیکھ سکے. ایک دن کہا مجھے شراب پینی ہے, اسلام میں شراب حرام ہے. رومی جیسا بڑا شیخ عالم اس کو کہتا ہے مجھے شراب پینی ہے. اچھا, رومی شراب خریدنے جاتا ہے, منہ کو تھوڑا چھپایا تاکہ لوگ سمجھ نہ سکے کہ کون ہے. ایک شراب والے کی دکان پہ گئے, آہستہ سے بولا کہ مجھے ایک بوتل چاہیے. بوتل دی, ایک لکڑی لے کے آئے, کہنے لگے یہ لکڑی کے کنارے پہ ڈوری سے اس کو باندھ دو. باندھ دی, پیسے دیے, ایسا رکھ کے لکڑی کو, پیچھے شراب لٹکتی ہے, چلے. ایسا کیوں کیا؟ ابھی تک اس کے دل کے اندر شریعت کا خیال تھا کہ شراب کو ہاتھ لگانا نہیں چاہیے, پینا تو در کے نہ رہا لیکن شراب کو ہاتھ نہ لگے. اور لکڑی اس لیے رکھی کہ بدن کے ساتھ نہ لگے اور ہاتھ سے اٹھانا نہ پڑے, یہ اعتراض کیا. چلے آتے ہیں, 4 رستے ملتے ہیں, کراس ہوتے ہیں. رستہ کراس کرنے گئے, وہ ڈوری ڈھیلی ہو گئی, بوتل گر پڑی, ٹوٹ گئی اور شراب کے بھبکے نکل گئے, بدبو پھیل گئی, لوگ اکٹھے ہو گئے, بھاگ نہ سکے. کسی نے منہ نوچا تو ارے جلال الدین رومی, اب مانو اس کو اس کا کیا حال ہوا ہوگا. اگر اس وقت زمین پھٹ جاتی تو سما جاتا, اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو آبرو کا زیادہ خیال آیا. مرشد کا حکم ماننے سے یہ زیادہ رہا کہ میری عزت ہے, اور مرشد جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیتا ہے. مرشد جب تک کہ مرید کو خاک میں نہیں ملا وہ مرید تیار نہیں ہوتا. ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو رہا, امام کی بڑی رحمتیں ہیں. میں آتا ہوں اس کے اوپر, اب اس کا حال کیا ہو گیا. نگاہیں نیچی ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, بدن کانپ رہا ہے. عین اس وقت یہ 18, 20, 25 برس کا لڑکا جو کچھ بھی عمر تھی, لوگوں کو ہٹا کے کلندر تھا, لوگ ہٹ گئے. کیا ہے کیا ہے, یا حضرت رومی شراب پیتا ہے. پیندے کے اندر تھوڑی سی شراب پڑی تھی, 2-4 چمچے جتنی رہ گئی. شمس تبریز نے اٹھایا اور لمبا سانس لے کے جیسے کوئی خوشبو نہ سونگتا ہوئے ایسا جو سونگا, ہنس کے کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا گلاب کا روح گلاب ہے, عرق ہے. لوگ سونگ رہے ہیں, ارے یہ تو گلاب کا عرق ہے, یہ تو گلاب کا عرق ہے، سوری، معاف کرنا، گستاخی معاف کرنا، لوگ بکھر گئے، چھن بن ہو گئے، مرشد نے آ کے عزت بچا دی لیکن خود بھاگ گیا، بھاگ گئے، وہی جدائی واپس پیدا ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بچے کو اسکول بھیجا جائے اور ماسٹر اس کو یہ سکھا دے کہ 3 اور 2 5 ہوتے ہیں، اور وہ کہے کہ نہیں 3 اور 2 5 نہیں، 6 ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں، تو وہ لڑکا سیکھ سکے گا؟ جو استاد کو چیلنج کرتا ہے وہ استاد سے زیادہ عقل والا ہے، وہ سیکھ نہیں سکتا۔ پیری مریدی کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، کمپلیٹ سبمیشن۔ یہی خدا تعالی کی ذات پاک ہم سے یہ مانگتی ہے، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، کمپلیٹ سبمیشن۔ ہم سب نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، بیعت جو ہے وہ کمپلیٹ سبمیشن کا کال ہے۔ ہم نے امام کی بیعت کر کے اس سے پرومس کیا ہے کہ تیرا حکم مانیں گے، تیری اوبیڈینس میں رہیں گے، تو وہ کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں، پرومس کرتا ہوں کہ اس دنیا اور قیامت کے اندر میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا۔ جیسے ہم نے وعدہ کیا اوبیڈینس کا، ایسا ہی اس نے وعدہ کیا ہے پروٹیکشن کا۔ یہ ہے کانسیپٹ آف بیعت۔ بیعت کا جو اصول ہماری جماعت کے اندر ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں، اور ہم سب نے بیعت کر کے اس مالی مذہب کو قبول کیا ہے۔ یہ دین اسلام ہے مگر شریعت کے اوپر ہے، ہمارا طریقہ طریقت ہے، اور ہمارے طریقت کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ مرشد جو کہے وہی سچا، میری سمجھ میں نہیں آیا تو بھی میں جھوٹا، مرشد سچا۔ لیکن جہاں یہ بات آ گئی، حضرت امام تو بھلے نہ بولتا ہے، اپنے کو سوچنا چاہیے، بیعت ٹوٹ گئی، بیعت ٹوٹ گئی۔ جہاں یہ خیال آیا کہ امام نے غلطی کی ہے، استغفر اللہ، جہاں یہ خیال آیا کہ امام کی بات مانے نہ مانے ہماری مرضی ہے، تو بیعت ٹوٹ گئی، مذہب میں سے نکل گیا۔ بھلے جماعت خانے آتا ہے، اسماعیلی کہلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے نارملی، لیکن اس کے اندر سے جو بیعت کی روحانی طاقت تھی وہ مٹ چکی۔ ست پنتھ بوری، ست پنتھ لے کے اب تم اس سے جدا نہیں ہو سکتے، الگ نہیں، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اوبیڈینس ہے۔ ہم اس کو عام طور پہ فرمان برداری کہتے ہیں، بیعت اور فرمان برداری ایک ہی چیز ہے، اور جب تک کہ فرمان برداری نہیں ہوتی تب تک کہ انسان سیکھ نہیں سکتا۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ اگر مرشد یا ٹیچر کہہ رہا ہے بچے کو کہ یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ پے ہے، اور اگر وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا تو وہ بچہ سیکھ نہیں سکتا۔ یہی حال ہمارا یہ ہے اے مومنو۔ دوسرے پاٹھ کو بہت دھیان سے سنو، نور پیو، مکھے جھوٹ نہ کہیے۔ نور پی کے پھر اس منہ سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز نہیں ہے اس چیز کو ماننا جھوٹ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو چیز ہے اس کو نہ ماننا جھوٹ ہے۔ پیر کا کہنا یہ ہے کہ تم نے نور پیا ہے۔ کون سا نور پیا ہے؟ مذہب کو لے کے، مذہب کو قبول کر کے ہم نے نور پیا ہے۔ مذہب نور ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن شریف کے اندر دین کو نور کہا ہے، مذہب نور ہے۔ جب ہم نے مذہب اختیار کیا تو ہم نے نور پیا ہے، کیونکہ ہم نے مذہب کو جان کے، مان کے قبول کیا، اور امام سے بیعت کر کے وعدہ کیا ہے۔ انگلش میں بولتے ہیں irrevocable promise، جو پرومس کبھی بھی نہ ٹوٹا جائے، ہم ایسا پرومس کر چکے ہیں۔ پیر کہتے ہیں شمس، ہمارے پیر شمس کہتے ہیں کہ تم نے جو بیعت کی ہے، تم نے جو پرومس کیا ہے، تم نے جو دین دیا ہے، تو وہ پتہ کیسا ہے؟ ہرلی گانٹھ سے مضبوط کرو، اب یہ گانٹھ کبھی نہیں کھلے گی، بہت زور لگا کے ٹوٹ جائے گی لیکن گانٹھ نہیں کھلے گی. یہ اشارہ بیعت کے اوپر ہے کہ تم نے جو بیعت کی ہے، تم نے جو کانگو بھرا ہے، تم نے جو پرومس کیا ہے وہ سب اختیار کرنے کا، موت آئے کہ اس کو زندگی کو توڑ دے رہے، لیکن یہ پرومس نہیں ٹوٹے گا. مذہب ایسا ہے. اے مومنو، کچھ برس ہوئے، 25-40 برس ہوئے حضر امام کی اس امامت میں ہم کو دور دراز کے اسماعیلیوں کی خبریں ملتی رہیں، جو کہ امام سلطان محمد شاہ اپنے عرب مریدوں کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن حضر امام کے زمانے میں ہمیں پتا چلا کہ مڈل ایسٹ کے اندر، سینٹرل ایشیا کے اندر، چائنا کے اندر، آؤٹر منگولیا کے اندر، ان تمام علاقوں کے اندر لاکھوں کروڑوں مرید ہیں. کمیونیکیشن بڑھ گئی اور اس وجہ سے ہم کو نئی نئی خبروں کا پتہ چلا. 1940 میں امام کی اجازت لے کے میں تاجکستان گیا. تاجکستان اولڈسٹ اسماعیلیز ہیں. ان لوگوں کی زندگیاں سخت کٹھن وقت سے نکلی ہیں، انہوں نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں. 70-80-100 برس پہلے ترکی کا راج تھا، ترکی سلطان عبد الحمید اور اس کے جو باپ دادا تھے وہ ہماری جماعت کے دشمن تھے. وہ سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، اور شیعوں کے اندر بھی اسماعیلی ہیں، آغا خان کے مرید ہیں. بڑے ظلم ہوئے. میں ظلم بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ 2-4 برس کی بات نہیں، کم از کم 600-700 برس تک تاجکستان اور ارد گرد کے اسماعیلیوں نے ظلم اٹھائے ہیں. 600-700 برس تک. ایک سینچری میں 4 جنریشن ہوتی ہیں عام طور پہ 25 برس کی، تو اگر 600 لے ہوئے تو 24-25 جنریشن تک انہوں نے ظلم اٹھائے. زبان سے یہ نہیں نکل سکتا کہ میں شیعہ ہوں یا اسماعیلی ہوں. اگر زبان سے یہ نکلے تو اس کی زبان کھینچ لی جاتی تھی یا اس کو مار ڈالا جاتا تھا. ان حالات کے اندر، ان تکلیفوں کے اندر 1100 سال سے یہ تاجکستانیوں نے اسماعیلی مذہب کو اپنے سینوں میں دبا کے رکھا. کیسے زوردار، کیسے طاقتور، کیسے ایماندار، کیسے پروانہ ناساز یہ اسماعیلی ہوں گے کہ باہر ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہ نکلے. بچوں تک کو بھی کھیلتے کھیلتے یہالی کا نام نہیں نکل سکتا. ان کنڈیشنز کے اندر انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح گزاری ہوگی؟ آج جب حالات سدھر گئے، آج حضر امام جب شام میں آئے تو ان لوگوں نے اپنے مذہب کو ڈکلیئر کیا، ظاہر کیا. 1100 سال سے چلے آتے ہیں ظلم اٹھاتے اٹھاتے، اور ہم خوجوں کو ذرا کوئی دباؤ آ جائے تو جس طرح بلی کی پوچھڑی کے اوپر ذرا دباؤ پڑتا ہے تو پنجا مارتی ہے، ایسا ہم خوجے ذرا بھی دباؤ کے اندر آتے ہیں تو ہمارا ایمان بگڑ جاتا ہے، جماعت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو یالی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مولا کے واسطے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا اچھی طرح. ہم نے اپنے مذہب کو سمجھا نہیں ہے، اور ہم کو یہ جو کانسیپٹ آف بیا ہے اس کا پتہ نہیں ہے. مذہب کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. مذہب نور ہے ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اپنے اسماعیلی مذہب کے انٹیریئر تک جا سکیں، ہم اسماعیلی مذہب کی فلسفی سمجھ سکیں، ہم اسماعیلی مذہب کے اندر چھپے ہوئے بھید جان سکیں. ہم نے کبھی کوشش نہیں. دنیا کے موت شوق میں، کھانے پینے میں، کپڑے لتے میں، عیش و آرام کے اندر آج ساری دنیا کے اسماعیلیوں میں کھوجے نمبر ون ہیں. جمپو دیپ کے کھوجے، میں آپ کے ساتھ ہوں، جمپو دیپ کے کھوجے ان کے پاس کیا نہیں ہے آج؟ سب کچھ ہے. لیکن ہمارے ہی لوگ اپنے مذہب میں رہ کے اندر 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 چوہے کی طرح کاٹ رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنے مذہب کا پتا نہیں ہے. اے مومنوں، میں آج آپ کو جگا رہا ہوں، نیند میں سے جاگو، اپنے مذہب کی سٹڈی کرو اور حقیقت جانو. پر قوم کے لوگ، غیر آدمی جو انٹلیکچوئلز ہیں، اپنے مذہب کی سٹڈیز کر رہے ہیں، وہ آج حضرت امام کو جعفر صادق کی طرح دیکھ رہے ہیں، وہ آج حضرت امام کو امام حاکم کی طرح جان رہے ہیں، وہ آج ہمارے امام کو خلفائے مصر کے طور پہ لے رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. ہم نہیں جانتے. ہمارے ہاں اس وقت بہت لٹریچر ہے. گئے 50,000 یا لاکھ برس میں بھی ایسا ٹائم کبھی نہیں آیا دنیا کے اوپر کہ جو آج ہے. اتنی کمیونیکیشن، اتنی آسانیاں، اتنا لٹریچر، اور یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھوں تک پہنچ چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نیند میں اس طرح سوئے ہیں. ہمارے پاس اچھی اچھی کتابیں ہیں، اور ہماری مرضی اگر انگلش میں پڑھنے کی ہے تو انگلش میں ہے، فارسی میں ہے، اردو میں ہے، گجراتی میں ہے، اور بھی دنیا کی لینگویجز کے اندر ہماری کتابیں موجود ہیں، اور نئی نئی اسماعیلی مذہب کی کتابیں غیر قوم کے لوگ بھی لکھ رہے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم مذہب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ محض جماعت خانے آ جاؤ. جماعت خانے آنا ضروری ہے، جماعت خانے آنا فرض ہے، اور ہمارے بیعت کا پہلا اصول یہ ہے کہ حضرت امام کا حکم مانیں. اس جماعت خانے میں اوپر بیت الخیال کی کلر جماعت بیٹھی ہے، نیچے بھی بیٹھی تھی. مکھی ریمو تھے، ریمو سلیمان ویر جی، مولا بیٹھا ہے، کام کاج ہوتا ہے، فرمان کر رہا ہے. دو منٹ کے لیے مولا ذرا آرام ٹیک لگا کے بیٹھے، مکھی گھٹنوں کے اوپر کھڑا ہو کے کہتے ہیں، مولا می آئی گیو یو اے گڈ نیوز؟ مولا ایسے ہو گئے جلدی سے؟ یس مکھی، واٹ از اٹ؟ کہ خداوند آج کل جماعت خانے کی حاضری بہت اچھی ہو گئی ہے. او مولا کو کوئی، ہمارے یہاں پتا 649 کی لاٹری ہے، 20-20 ملین ڈالر ملتے ہیں ایک ڈالر سے، تو کیسی لاٹری لگ کے کیسا آدمی غریب خوشی ہو جائے. مولا کو جیسے کوئی بہت بڑی چیز ملی، فوراً مولا کھڑے ہو گئے، مائک پکڑ کے سب کہتے ہیں، میرے مکھی نے مجھے کہا آج کل میرے مریدوں کی، میرے روحانی بچوں کی جماعت خانے کی حاضری بہت اچھی ہو گئی. سب فرمایا میں اتنا خوش ہوں، میں اتنا خوش ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے خوش نہیں کرتی جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم روز جماعت خانے آتے ہو. اب منہ ڈھیلا ہو گیا. مولا کہتے ہیں جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے تو اس سے زیادہ دکھ دینے والی مجھے اور کوئی چیز نہیں. تم نہیں آتے مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دوسری چیز دکھ نہیں دیتی. محض جماعت خانے آنے سے اس کو اتنا سکھ ملتا ہے ہماری طرف سے، اور پھر بھی ہم نہ آویں تو کیا ہم مرید ہیں یا دشمن ہیں؟ حضرت امام کو دکھ دینے والے ہیں ہم لوگ یا سکھ دینے والے ہیں؟ بیعت کر کے، فرمان ماننے کا پرومس کر کے وہ یہ کہتے ہیں تم جماعت خانے جب آتے ہو تو اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز خوشی نہیں دیتی، اور جب تم نہیں آتے ہو تو مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز دکھ نہیں دیتی. تو اب ہم اپنے من میں سمجھیں، دیندارو سوچو کہ میں حضرت امام کو دکھ دینے والا ہوں؟ میری بیعت، میری عبادت، میرا پرومس، میری عاقبت، میری زندگی کس کام کی کہ جو میں حضرت امام کو دکھ دوں؟ نہیں دیندار، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کو ادھر کی سیکیورٹی کی تھوڑی تکلیف ہے، ٹریفک کی تکلیف ہے، ڈسٹینس کی تکلیف ہے، ہے نا؟ لیکن تاجکستانیوں نے 600-700 برس جو تکلیفیں اٹھائی، اس کے سامنے آپ کی یہ تکلیفیں تو تچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم یمان خانے نہ آویں اور مولا ہمارا انتظار کرے۔ آپ نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہے، میں اپنی آوازوں میں بہت دفعہ کہا کہ حضر امام ایسا نہیں بولتے وین یو گو ٹو جماعت خانہ، وہ کہتا ہے وین یو کم ٹو جماعت خانہ۔ اس لیے کہ جماعت خانہ اس کا گھر ہے، جماعت خانے میں اس کا نور موجود ہے۔ اور ہم کو کہا گیا کہ روز ادھر آؤ مجھے ملنے کے لیے، میری دعائیں لو، جماعت خانے میں آ کے روحانیوں کو ملو، فرشتوں کو ملو، ان روحانیوں کی دعائیں لو۔ جماعت خانے میں آ کے جو ہم سلام کرتے ہیں، شاہ جو دیدار کا پنجہ لیتے ہیں، آپ لوگ غصے ہو جاؤ گے، ابو علی کیسے بڑبڑ کرتا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں، آپ کو اچھا لگے برا لگے، لوگ جب جماعت خانے آتے ہیں تو پہلے دیوار ڈھونڈتے ہیں، دیوار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اکیلا بیٹھا ہے، کوئی دو بیٹھے ہیں۔ ابھی شاہ جو دیدار لینے کے لیے، ان کو تو شاہ جو دیدار ملتا بھی نہیں جو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ جو دیدار کس سے لے؟ دیوار سے لے؟ پلر سے لے؟ ہم ایک دوسرے کو جماعت خانے کے اندر دعا مانگتے ہیں، تجھے مولا کا دیدار ہوئے، وہ کہتا ہے تمہیں مولا کا دیدار ہوئے۔ ہم ایک دوسرے کو دیدار کی دعائیں دیتے ہیں، اور یہ دعائیں فرشتے اور روحانیاں بھی دیتے ہیں۔ جماعت خانے آنے سے ہم کو اماموں، پیروں کی، فرشتوں کی، روحانیوں کی، جماعت کی دعائیں ملتی ہیں، ہمارے دکھ دور ہوتے ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، آنے والی خرابیاں رک جاتی ہیں، ہم کو برکتیں ملتی ہیں، تندرستی ملتی ہے۔ میں کہنا نہیں چاہتا، آج اس بات کو ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگوں نے میری آواز میں سنا ہے کہ امام سلطان محمد شاہ داتار کی ماں کو بچہ نہیں ہوتا تھا تو حسن علی شاہ ماں باپ کے پاس جا کے کھوڑا بھرایا اور حکم یہ ہوا کہ تم روز جماعت خانے جاؤ۔ ماتا سلامت پچھڑی اتار کے چٹائیاں صاف کرتی تھی جیسے عورتیں گھٹنوں کے اوپر ڈیکی مارتی ہیں اس طرح سے، اور اس کو امام سلطان محمد شاہ 10 مہینے کے بعد ملے۔ جماعت خانے میں سے امام کی ماں کو بھی بچہ ہوا، اور اس جماعت خانے کو ہم نے آرڈینری حالت میں لے لیا، مرضی آئے تو چلے۔ آج ٹی وی کا پروگرام بہت اچھا ہے، دعا گھر پہ پڑھ لیں گے، ٹی وی دیکھ کر جماعت خانہ ہٹ گیا۔ اب ایسے آدمیوں کو روحانی درجہ کیا ملے گا؟ ایسے آدمی کو موت کے وقت کیا مدد ملے گی؟ اور مرنا ہے نا، ہے کوئی ایسا کہ جو کہے کہ مجھے نہیں مرنا؟ خدا کو نہ ماننے والے بھی موت کو مانتے ہیں۔ اے مومنوں، جماعت خانے روز آؤ، جہاں تک بن سکے نزدیک بیٹھو۔ بیت الخیل کی بات ٹھیک ہے، پنجہ لے کے ہم الگ الگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جماعت خانے میں آؤ، جتنا نزدیک مکھی کمڑیا کے پاٹ کے نزدیک بیٹھ سکو اتنا نزدیک بیٹھو، اور پیچھے بھلے خالی جگہ رہے، ایک دوسرے کو ملو، ایک دوسرے کے لیے دعا مانگو۔ ہم نور پیتے ہیں، مذہب ہمارا نور ہے، گنان نور ہے، فرمان نور ہے، وعظوں میں نور ہے، نیاز کی پیالی میں نور ہے، ان جماعت خانوں کی چٹائیوں میں بیٹھنے سے بھی ہم کو نور کی حقیقت کا پتہ لگتا ہے۔ ان چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے عبادت ہوتی ہے، ان چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے ہم سجدہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے اندر بھی کچھ ہے تو صحیح۔ مولا آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں دے، میں جماعت خانے روز آؤ مومنوں، اپنے آل اولاد کو بھی یہ سکھا، سکھی آباد رہو۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، آفتیں بلائیں دور کرے، نعمتیں دیوے، بخششیں دیوے، برکتیں دیوے۔ بیماری، بلا، آفت، دکھ، دلدر، غریبی، جو بھی دکھ ہیں انسان کے سب دور کرے، اپنی پناہ میں، چھتر چھایا میں رکھے، جماعتوں میں، کٹمب قبیلوں میں اتفاق و محبت دیوے۔ بولا مولا ہمیشہ آپ کو اپنی چھتر چھایا میں رکھے۔ ہے زندہ۔